فضائل المدينة. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناسک کے بعد فضائل مدینہ کو ذکر کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج کے اعمال کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کے قائل ہے, اس لیے انہوں نے یہ ابواب کی ترتیب قائم فرمائی کہ حج اور مناسک سے فارغ ہو کر کے آدمی مدینۃ المنورہ کی زیارت کرے, اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے, اس لیے یہ ترتیب اپنائی. تو دو دلیلیں ہو گئی آپ کے سامنے. پیچھے کتاب التہجد کے اخیر میں حدیث ذکر کی تھی حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے لیے گئے اور وہاں سے مدینہ کے لیے گئے, اور یہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ ترتیب آ گئی. بہرحال مدینہ منورہ کی زیارت اور مدینہ منورہ کی حاضری یہ انسان کے لیے سعادتوں میں سے ہیں, نیک بختی کے اعمال میں سے ہیں. دونوں نیت کر کے جاوے, مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضری, روزے مبارکہ کی حاضری, دونوں نیت کر کے جانا بہتر ہے تاکہ ثواب زیادہ ملے. المدینہ یہ نیا نام ہے, پہلے اس کا نام یثرب تھا. یثرب نام کے ایک آدمی نے اس شہر کو آباد کیا تھا. کہتے ہیں کہ یہاں شور زمین تھی, یعنی کھاری زمین تھی, دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی, بنجر علاقہ تھا. یثرب نام کے آدمی نے جب اس کو آباد کیا, اس کے بعد زیادہ تر تین قبیلے کے لوگ یہاں آ کر بسے, اوس, حضرج اور بنی نجار. یہ تین قبیلے کے لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے. یثرب نے جب اس شہر کو آباد کیا تو زیادہ آبادی نہیں ہوئی, زراعت بھی نہیں ہوئی, اس لیے کچھ دنوں کے اندر یہ آبادی رہی نہیں, یہ شہر ختم ہو گیا, پھر سے دوبارہ ویرانہ ہو گیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد یمن کے تبا بادشاہ نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا. اہم خیر ام قوم تبا, تو ایک تبا بادشاہ نے مدینۃ المنورہ کو پھر سے آباد کیا اللہ کی توفیق سے. اس نے کھجور بھی لگائے, اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت سے ایک قول کے مطابق 1000 سال سے پہلے کا واقعہ ہے, جب یمن کے تبا بادشاہ نے اس شہر کو آباد کیا. پھر یہ شہر آباد ہو گیا, کھیتی اور کھجور بھی یہاں آباد ہو گئے, اور ہرا بھرا یہ علاقہ ہو گیا. ایسے ایک دوسری تاریخی روایت کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قریباً 400 سال پہلے یا کچھ کم و بیش एक और तुब्बा बादशाह का भी ऐसा वाकिया हुआ कि यमन के तुब्बा बादशाह, तुब्बा तो एक लकब होता था यमन के बादशाहों का, जैसे कि रोम में केसर, फारिस में किसरा, तो तुब्बा भी लकब होता था। उसकी हुकूमत नीचे अफ्रीका तक फैली हुई थी। तो एक मर्तबा ये अपनी ममलकत के दौरे पर निकला तुब्बा बादशाह, उसके साथ 400 उलमा थे जो तौरात के हाफिज थे। ये वाकिया 400 साल नहीं, हुजूर की बैसत से बहुत कम साल पहले का वाकिया है। तो 400 उलमाए यहूद उसके साथ थे जो तौरा के हाफिज थे। जब सफर करते करते मदीनतुल मुनव्वरा वाली जगह पर पहुंचे यसरिब, तो ये 400 उलमाए यहूद ने तौरात की पेशिन गोइयों की रोशनी में पहचान लिया कि ये वही शहर है जहां आखिरी नबी की बैसत होने वाली है। लिहाजा उन्होंने तुब्बा बादशाह से इजाज़त चाही कि हमको यहां पर इकामत की इजाज़त दी जावे। तुब्बा ने पूछा क्यों, तो कहा ये आखिरी नबी की हिजरत गाह है, इसीलिए हम उनके इस्तकबाल में यहां कयाम करना चाहते हैं। तो तुब्बा यमनी बड़ा होशियार था, उसने इन 400 उलमाए किराम के लिए खुद मकान बनवाए, उनकी मदीना में अपने पैसे से शादियां करवाई, सबको एक एक खजूर की बाड़ी खरीद करके दी ताकि इनका गुजरान खैरियत से चल सके, और उसके बाद एक मकान अलग थलग बनाया और वसीयत की कि ये मकान आखिरी नबी को दिया जावे मेरी तरफ से हदीये में। और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े अकीदत मंदाना अशआर और कलिमात भी लिख के महफूज करवा लिए। और सबसे बड़े जो पादरी थे 400 में, उनको ये कहकर ये मकान की चाबी हवाले की कि अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जावे तो मेरी तरफ से सलाम के साथ ये चाबी पेश कर देना, और अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी ना आवे तो तुम तुम्हारी बेटे को वसीयत करके जाना। चलते चलते ज़्यादा पेड़ियाँ नहीं गुजरी और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकान दिया वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाहु ताला अन्हो के वास्ते से मिला। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उसी बड़े लाट यहूदी आलिम की औलाद में से बताए जाते हैं, और जिस मकान में आपने कियाम फरमाया हिजरत के बाद, ये वही तुब्बा यमनी का तामीर किया हुआ मकान था। होया मदीना तशरीफ़ ले जाने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही मकान में कयाम फरमाया जो उनके लिए अरसे दराज से पहले तुब्बा यमन ने तामीर करवाया था। बहरहाल तुब्बा की इन कोशिशों से मदीनतुल मुनव्वरा आबाद शहर बन गया। बाद में इसका नाम मदीना बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयबा नाम भी रखा बरवज़ने शैबा, आपने ताबा नाम भी रखा। ऐसे 65 के करीब नाम मदीनतुल मुनव्वरा के नकल किए गए हैं। और वफाउल वफा फी अखबारी दियारिल मुस्तफ़ा, उस किताब के अंदर 30 नामों का मज़ीद इजाफा है। तो ये मदीना की शराफत की बात है कि उसके मुतअद्दद नाम हैं। तो मदीनतुल मुनव्वरा के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। पहला बाब लाए इमाम बुखारी, बाबु हरमिल मदीनती, ये बाब हरम मदीना के उन्वान से पहला बाब कायम किया। इस सिलसिले के अंदर अहनाफ का मसलक समझ लो। हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हरमुल मदीना की जानदार ताबीर की है। ورنہ ہمارے بہت سے فقہا نے ایسی تعبیر کی ہے جس سے کچھ بے ادبی اور گستاخی کا انداز ظاہر ہوتا ہے. وہ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ حرم مدینہ حرم نہیں ہے, تو یہ کچھ ذرا بے ادبی سا معلوم ہوتا ہے. حالانکہ کئی روایتیں, ابھی صحیح روایتیں امام بخاری لا رہے ہیں جس میں حرم مدینہ کا اثبات ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جاندار تعبیر یہ فرمائی کہ مدینہ کا حرم بھی حرم ہے لیکن مکہ کے حرم کے احکام کے مقابلے میں اس کے احکام کچھ جدا گانا ہے. یہ بہت عمدہ تعبیر ہے کہ حرم مدینہ بھی حرم ہی ہے لیکن حرم مکہ کے مقابلے میں اس کے احکام کچھ جدا گانا ہے, مختلف ہے. اب کون کون سے احکام جدا گانا ہے تو موٹی موٹی دو چار باتیں سمجھ لو. نمبر ایک, حرم مکہ کے اندر بغیر احرام کے باہر کا آدمی داخل نہیں ہوتا, احرام باندھ کے ہی داخل ہو سکتا ہے, جبکہ حرم مدینہ میں بغیر احرام کے داخلہ جائز ہے. نمبر دو, مکہ کے حرم کے اندر اگر کوئی آدمی ہل سے یعنی حدود حرم کے باہر سے کوئی جانور پکڑ کے لاوے, جانور ہے ہل کا, پرندہ ہے ہل کا, اور آ گیا اس کو پکڑ کے لے کر کے حدود حرم میں, تو اس کو حدود حرم میں چھوڑ دینا ضروری ہے, اس کو پکڑ کے باندھ کے نہیں رکھ سکتا. جبکہ حرم مدینہ کے اندر ہل سے پکڑ کے لایا ہوا پرندہ جانور اس کو پکڑ کے باندھ کے رکھنا جائز ہے. نمبر تین, درخت کاٹنے کے متعلق کہ حرم مکہ کے اندر جو قدرتی درخت ہے ان کو کاٹ نہیں سکتے, خدرو گھاس کو نہیں کاٹ سکتے, جبکہ حرم مدینہ میں قدرتی اگنے والی گھاس اور جو ہے درخت ان سب کو کاٹنے کی اجازت ہے. تو یہ موٹا موٹا فرق ہے حرم مکہ اور حرم مدینہ کے درمیان میں. تو بابو حرم المدینہ تھی. اب حرم المدینہ بول کر کے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں مدینہ کی حرمت اور احترام کی فضیلت. جو آدمی مدینہ کا احترام کرے اس کی فضیلت, یہ بھی ترجمۃ الباب کا مطلب لیا جا سکتا ہے. ایک اور مطلب بھی ترجمۃ الباب کا لیا جا سکتا ہے کہ حل ان حرم المدینۃ کا حرم مکہ او حکمہا مختلف. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ کہ امام بخاری ایک عنوان قائم کر رہے ہیں سوالیہ, کیا حرم مدینہ کے احکام حرم مکہ ہی کی طرح ہے یا کچھ مختلف ہے. یہ بھی ترجمۃ الباب کی ایک توجیہ ہوئی ہے. تو بہرحال مکہ المکرمہ کے حرم کے احکام الگ ہے اور مدینۃ المنورہ کا حرم بھی حرم ہے لیکن اس کے احکام حرم مکی جیسے نہیں ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے مروی ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھی قابل احترام ہے, مدینہ میں بھی حرم ہے, یہاں سے وہاں تک من قضا الى قضا. آگے روایت میں وضاحت آ رہی ہے جبل عیر سے جبل ثور تک, من قضاء الى قضاء کا معنی جبل ایر یا جبل آئر دونوں ہی روایت میں ہے, ایک روایت میں آئر ہے ایک روایت میں ایر ہے, تو جبل آئر یا جبل ایر سے جبل ثور تک. اب دیکھیے مدینۃ المنورہ کے اندر جبل ایر آئر تو معروف ہے, لیکن جبل ثور تو لوگوں کا ذہن فوراً مکہ جاتا ہے کہ وہ تو وہاں ہے, لیکن محققین فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ ثور نام کا تھا, بہت سے حضرات نے اس کی تحقیق کی ہے کہ جبل احد کے پیچھے ثور نام کا ایک پہاڑ ہے, لہذا مدینہ کے اندر بھی جبل ثور ہے اور وہ ہیں حرم کی حد. من قضا الى قضا لا یقطع شجرها, اس کے درخت کاٹے نہیں جائیں گے. اب اس کا مطلب احناف کیا لیتے ہیں, مدینۃ المنورہ کے درخت کاٹے نہیں جائیں گے یعنی ہرا بھرا سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے اس کے درخت کو کاٹا نہیں جائے گا. مدینہ کے حرم کے درخت کاٹے نہیں جائیں گے یعنی مدینہ کو گرین زون بنا کے باقی رکھنا ہے, اس کو ہرا بھرا بنا کے رکھنا ہے, اس کو درختوں سے مزین خوبصورت بنا کے رکھنا ہے, درختوں سے ہرا بھرا سرسبز شاداب بنا کے باقی رکھنا ہے, اس لیے اس کے درختوں کو کاٹنے کی ممانعت کر دی. اس لیے کہ درخت کاٹ دیں گے تو پھر مدینہ کی ہریالی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی اجڑا اجڑا معلوم ہوگا, اس لیے درخت باقی رہے تاکہ وہاں کی سرسبز شادابی ہریالی گرینری خوبصورتی درختوں کے ذریعے سے باقی رہے. ولا یحدث فیہا حدث, اور وہاں پر کوئی بدعت کا کام نہ کیا جاوے, کوئی نیا کام نہ کیا جاوے, یعنی مدینۃ المنورہ کے اندر قرآن اور سنت کے مخالف کوئی کام نہ کیا جاوے. دیکھیے اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بدعت کے کام شریعت میں نئے کام وہ تو مکہ مدینہ کے علاوہ بھی ممنوع ہیں, اس کی مدینہ کی کیا خصوصیت کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے کوئی بدعت کا کام نہ کیا جاوے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برا کام مکہ مدینہ کے علاوہ بھی ممنوع ہے اس کی برائی اور قباحت مکہ مدینہ میں بڑھ جاتی ہے. کوئی بھی گناہ کا کام, دنیا میں ہر جگہ گناہ ہے لیکن وہی گناہ کا کام مکہ مدینہ کے اندر زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, زیادہ برا ہو جاتا ہے. اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی کہ مدینۃ المنورہ کے اندر کوئی بھی قرآن سنت کے خلاف کام نہ کیا جاوے. من احدث فیہا حدثاً, اگر کسی نے حرم مدنی کے اندر بدعت کا کام کیا, فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے, والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین تمام لوگوں کی لعنت ہے کہ تو نے دیار رسول کا بھی احترام باقی نہیں رکھا اور وہاں آ کر کے سنت کے بجائے بدعت کا کام شروع کر ڈالا, اسی لیے اس کے اوپر یہ خصوصی لعنت برسائی گئی ہے. بدعت کرنے والے وہاں کے بھی جپ نہیں مارتے ہیں, وہاں کے بھی جو ہے مجلس سیما منعقد کریں گے, مجلس ماتم منعقد کریں گے, وہاں آ کر کے بھی وہ اپنی قوالی میوزک یہ سب دھندے ان کے وہاں بھی جاری رہتے ہیں. چلو
قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بھائی مدینہ میں مسجد بنانے کی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوبا میں قیام فرمایا تو وہاں مسجد کوبا کا سنگ بنیاد رکھا. مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد نبوی کی بنانے کی فکر فرمائی. بس ایک مرد مومن کا یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی نئی جگہ پر جائے تو پہلے مسجد بنانے کی فکر کرے. اللہ اپنا گھر تو بعد میں بھی بنا دیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے مسجد بنانے کی فکر کرو تاکہ عبادات کو انجام دیا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے وہاں مسجد بنانے کا فکر فرمایا. اب پلاٹ چاہیے تو بنو النجار کو آپ نے فرمایا کہ مجھے قیمتاً تم لوگ پلاٹ دے دو. وہاں زمین تھی تو بنو النجار حضور کا ننیال بھی ہوتا ہے، تو ان کو کہا کہ مجھے فری میں پلاٹ نہیں چاہیے، میں قیمت دیتا ہوں، آپ مجھے قیمتاً پلاٹ عطا فرما دیجئے. قالو، تو بنو النجار نے کیا کہا، ہم سمن نہیں چاہتے، ہم تو پلاٹ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا چاہتے ہیں، ہم تو فری میں پلاٹ دیں گے، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے پلاٹ دیں گے، ہم کو سمن نہیں چاہیے. یہ بنو نجار نے اپنی سعادت سمجھ کر کے جو ہے فری میں پلاٹ کی بات کر لی. دونوں امکان ہیں، کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سمن خاص سے اپنی طرف سے پیسے دے کر خریدا اور کچھ حصہ بنو نجار نے فری میں دے دیا. اب وہاں پرانی مشرکوں کی قبریں تھیں جہاں مسجد نبوی ہے. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا تو سب اکھاڑ دی گئی، ہٹا دی گئی، سب قبریں ہٹاؤ، صاف کرو، مٹاؤ، چونکہ یہاں آپ مسجد بنانے کی ہے. ثم بالخریبی، پھر کچھ وہاں ویرانہ تھا، ویران جگہ تھی وہاں پر، فسویت، وہ ٹھیک ٹھاک کر دی گئی. معلوم ہوا تعمیر سے پہلے لیولنگ وغیرہ کرانے کا، پھر تعمیر کرنے کی، اور یہی ترتیب ہوتی ہے، پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، درست کیا جاتا ہے، پھر تعمیر شروع ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویرانہ تھا اس میں لیولنگ کرا کے اس کو ٹھیک ٹھاک کرا دیا، اور مشرکین کی جو قبریں تھی وہ قبریں وہاں سے مٹا دی گئی، اکھاڑ دی گئی. وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، اور کھجور کے درخت بھی بہت تھے، وہ سب کٹوا دیے. لیکن وہ کھجور کے درخت کٹوانے کے بعد جو تنے نکلے، وہ تنے کا کیا کیا، فَصَفُّ النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، مسجد نبوی کی جانب قبلہ کے اندر وہ تمام کھجور کے درختوں کے تنے لائن میں رکھ دیے گئے، صف میں ترتیب میں رکھ دیے گئے، گویا کہ وہ بھی ایک طرح کی دیوار بن گئی، آڑ بن گئی کھجور کے تنے. اب مسجد نبوی بنانی تھی تو قبلہ کیسے سیٹ کیا، تو کہتے ہیں کہ بطور معجزہ مدینۃ المنورہ سے لے کر کے مکۃ المکرمہ تک بیچ کے تمام فاصلے ہٹا دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے काबा को देख करके मदीना की मस्जिद नबवी का किबला ठीक किया। ये मौजिजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बीच के तमाम फासले हटा दिए गए और हुजूर ने डायरेक्ट काबा के साथ जोड़ करके मस्जिद नबवी का किबला दुरुस्त फरमाया। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्रीमा हरम बना दिया गया, काबिल एहतराम बना दिया गया, मदीना में कहाँ से कहाँ तक, ला बतुन वाहिद ला बतई तस्निया, ला बतुन के माने आते हैं हर्रा, हर्रा के माने आते हैं काले काले पत्थर वाली जमीन, काले काले पत्थर वाली जमीन। और पहले जब मस्जिद कुबा जाते थे तो मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने ये लाबा था, काले काले पत्थर वाली जमीन थी वहां पर। तो दो लाबे के दरमियान यानी दो सियाह पत्थर वाली जमीन की दरमियान की जगह, यानी एक तरफ भी काले पत्थर वाली जमीन दूसरी तरफ भी काले पत्थर वाली जमीन, उसके बीच वाला जो हिस्सा है वो जो है हरम बना दिया गया। तो ये हरम का एक निशान बतलाया कि इधर भी काले पत्थर वाली जमीन उधर भी काले पत्थर वाली जमीन, बीच वाला हिस्सा हरम बना दिया गया। तो दो सियाह पत्थर वाली जमीन की जगह के दरमियान जो जगह है वो मेरी मारिफत हरम मुकर्रर की गई। लिसानी का मतलब ये पूरा तर्जुमा बराबर देखो, दो सियाह पत्थर वाली जमीन की जगह के दरमियान जो जगह है वो मेरी जबान से यानी मेरी मारिफत हरम मुकर्रर कर दी गई। बस इस तरह की रिवायतों से हजरत इमाम शाफ़ई, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये हैं कि हरम मदीना के अहकाम भी हरम मक्का से मिलते जुलते हैं, हरम मक्का के अहकाम की तरह हरम मदीना के अहकाम भी मिलते जुलते हैं। ये नईमा का मसलक है। वो यूं कहते हैं कि हरम मदीना में भी दरख्त काटना नाजायज़, शिकार करना भी नाजायज़। अलबत्ता वो इतनी बात कहते हैं कि अगर किसी ने हरम मदनी में शिकार किया तो जजा वाजिब नहीं होगी, जजा नहीं आएगी हरम मक्की की तरह। उसके बाद एक मरतबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनू हारिसा में तशरीफ लाए, उनका मकान उनका महल्ला देखा, फिर हुजूर ने क्या फरमाया, अराकुम या बनी हारिसा तकद खरजतुम मिनल हरम, ए बनू हारिसा मुझे ऐसा लगता है कि तुम हरम की हदों से बाहर निकल गए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ये हुजूर ने अपने ख्याल और अपने अंदाजे से फरमाया कि मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि तुम मदीना के हरम की हद से बाहर निकल गए हो। क्या मतलब? देखो किसी जगह की हद होती है, मसलन एक महल्ले की हद, कि जो है अक्सा नगर सोसाइटी की हद। अब किसी का मकान आप देखे, देखकर यूं कह भाई तुम्हारा मकान कॉलोनी की हद के बाहर लग रहा है, तो आपको समझावे ध्यान से देखो ना, कॉलोनी की हद के बाहर नहीं है, कॉलोनी की हद के अंदर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी हारिसा के मकानात कहाँ लगे? इब्तिदाई नजर में हरम मदीना के बाहर मालूम हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस पर ध्यान और तवज्जो फरमाया, सुम्मा इल्तफत, फिर हुजूर ने मौके का जायजा लिया, यानी उनके महल्ले और मकान का बदनजरे गाइर जायजा लिया। तो फिर क्या फरमाया? बल अंतुम फी, नहीं नहीं, तुम हरम की हद ही में रहते हो, बल्कि तुम हरम ही की हद में रहते हो। भाई आप, मुझे यकीन और इत्मीनान हो गया कि तुम हुदूदे हरम में हो, उससे बाहर नहीं हो। बस इन रिवायतों से इन हजरात ने इस्तिदलाल किया कि हरम मक्की की तरह हरम मदनी भी है, दरख्त नहीं काटा जाएगा, शिकार नहीं कर सकते, करे तो जजा नहीं। अहनाफ कहते हैं कि हरम मदीना भी हरम काबिल एहतराम है, लेकिन उसके अहकाम हरम मक्की की तरह नहीं है, उससे मुख्तलिफ और जुदा गाना है। जी ये रिवायत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से है। फरमाते हैं हमारे पास कोई अलग थलग कोई चीज नहीं है सिवाय किताबुल्लाह के। पहले भी ये बात तफसील से बतलाई थी कि बाज लोग ये कहते हैं कि अहले बैते नबूवत को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अलग थलग तहरीर अता फरमाई थी और उसमें हजरत अली की खिलाफत लिखी हुई थी, ऐसा रवाफिस कहते हैं। तो हजरत अली की ये रिवायत बुखारी की रिवायत है, बहुत साफ लफ्जों में फरमाते हैं मा इंदना शयून, कोई चीज नहीं हमारे पास अलग थलग तहरीर। हमारे पास क्या है? इल्ला किताबुल्लाह, कुरान है, बस कुरान, और एक छोटा सा सहीफा था। वो सहीफे में क्या लिखा हुआ था? अल मदीनतु हरमुन, के मदीनतुल मुनव्वरा भी काबिले एहतराम है। यानी उस सहीफे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बात लिखी गई थी कि मदीनतुल मुनव्वरा भी हरम है, काबिले एहतराम है। अब उसकी हद कौन सी? मा बैन आइरिन इला कजा, आइर भी है और ईर भी है, दोनों तरह इसको नकल किया गया है, ईर से या आइर से लेकर के सौर तक। मन अहदस फीहा हदसन औ आवा मुहदिसन, इसमें ये लफ्ज आया कि बिदती को पनाह देना भी जुर्म है। मदीनतुल मुनव्वरा में बिदात करना तो जुर्म, लेकिन किसी बिदाती को ठिकाना देना, किसी बिदाती को सुकूनत देना, किसी बिदाती को ठहराना, ये भी बड़ा जुर्म है। फालेहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, لا يقبل منه صرف ولا عدل. جو آدمی مدینہ میں بدعت کرے یا بدعتی کو پناہ دیوے رکوائے تو اس کی نفل اور فرض کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ کے یہاں اس کے نوافل اور فرائض کوئی عبادت اللہ کے یہاں اس کی قبول نہیں ہوگی. یہ بڑی سخت وعید ہے مدینہ میں بدعت کرنے کے بارے میں. وقال ذمۃ المسلمین واحدہ, مزید کیا فرمایا, تمام مسلمانوں کا ذمہ یکساں ہے, ایک طرح کا ہے یعنی یکساں ہے. کیا مطلب ذمہ کا یکساں ہونے کا؟ اگر کسی مسلمان مرد نے کسی مسلمان عورت نے کسی مسلمان فوجی نے کسی مسلمان غیر فوجی نے کسی کافر کو پناہ دی تو اس کافر کو قتل کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. دیکھو پرانے زمانے میں آج کی طرح ویزا کا سسٹم نہیں تھا. اب دارالاسلام کے اندر کوئی کافر آیا ہر بھی تو مسلمان اس کو دیکھے گا تو کیا کرے گا, قتل یقتل کی گردن کرے گا. تو اب وہ کافر کیا کرتا تھا, اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کی پناہ لے لیتا تھا. اب وہ مسلمان اعلان کر دے کہ یہ میں نے اس کو پناہ دی ہے. اسی طرح مسلمان بھی اگر جاوے کافروں کے دارالحرب میں تو کسی بڑے کافر کے پاس وہ پناہ لے لیتے تھے, جیسے کہ حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت کرنے گئے تو انہوں نے, ان کا خاندان تھا پورا حضرت عثمان کا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ کوئی دارالحرب کا حربی دارالاسلام میں آوے اور آ کر کے کسی مسلمان سے پناہ لے اور مسلمان اس کو پناہ دے دے کوئی بھی مسلمان, تو اب دوسرے مسلمان کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی مسلمان نے پناہ دی اس کے باوجود دوسرے مسلمان نے قتل کر دیا تو اس پر لعنت ہے, اس مومن کے اوپر لعنت ہے. اس کی ایک شکل ہے آج کے زمانے میں اسپانسرشپ. جیسے ہم لوگ بیرون ممالک جاتے ہیں تو ویزا کے لیے اسپانسر لیٹر آتا ہے کہ آپ کس کے یہاں ٹھہریں گے, آپ کا خرچہ کون اٹھائے گا, کون آپ کا میزبان بنے گا, وہ یہاں MBC کو بتلانا پڑتا ہے. اللهم رب هذه الدعوة تعبنا شغالا قائما ليس والدرجة رافعة بس مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شهادة يوم القيامة من قبل بسم الله الرحمن الرحيم. تو فرمایا کہ تمام مسلمانوں کا کسی کافر کو امان دینا برابر برابر ہے, چاہے ایک مسلمان کسی کافر کو پناہ دیوے یا ایک سے زیادہ مسلمان پناہ دیوے, شریف مسلمان پناہ دیوے یا جو کمزور سمجھے جاتے ہیں وہ پناہ دیوے, سب کی پناہ یکساں درجے کے اندر ہے. فمن اکفر مسلمن, جس کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کی دی ہوئی پناہ توڑ دی اور کافر کو مارا قتل کیا, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس مسلمان پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے. دیکھیے اسلام نے کتنے عجیب حقوق انسانیت رکھے کہ ایک مسلمان دوسرے کافر کا امان دینے والا بن جائے تو اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے. لا یقبل منہ صرف ولا عدل, اس مسلمان کے فرائض اور نوافل قبول نہیں ہوں گے. اس کے بعد ایک اور بات فرمائی, ومن تولى قوما بغير اذن مواليه, جس کسی آزاد شدہ غلام نے موالات دوستی کا تعلق قائم کیا اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, لا یقبل منہ صرف ولا عدل. اس مسئلے کو ذرا سمجھیں. ایک غلام ہے, اس کو کسی نے آزاد کر دیا, تو جو آزاد کرنے والا مولا ہوتا ہے اسی کے خاندان کی طرف غلام کی آئندہ نسبت ہوگی. ابھی جو غلام ہوتے تھے پہلے زمانے کے اندر, وہ آزاد ہونے کے بعد, آزاد کیے جانے کے بعد کہیں بھاگ نہیں جاتے تھے کہ چلو آزادی ملی اب اپنے چلے, کہاں جائیں گے, نہ گھر نہ بار نہ مکان, کہاں جائیں گے. وہی آقا کے یہاں وہ رہتے تھے, پہلے باندھی غلام تھے اب آزاد ہو گئے, ان کے ساتھ ہی مل جل کے رہتے تھے. اور آقا کے خاندان کا وہ ایک فرد کی طرح رہتے تھے, فیملی ممبر کی طرح رہتے تھے. اس آزاد شدہ غلام باندھی کی شادی, بیاہ, دیگر ذمہ داریاں وہ آقا ہی پورا کرتا تھا. اور اس کے لیے کتب فقہ میں آپ نے لفظ پڑھا ہے مولا الاتاقہ. کیا لفظ پڑھا ہے؟ مولا الاتاقہ, یہ لفظ پڑھا ہے. اس لیے اب آئندہ یہ غلام اسی آقا کے خاندان کی طرف منسوب ہوگا. اب وہ آزاد کرنے والے آقا کے خاندان کو چھوڑ کر کے آقا کے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان والوں کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم کرے, وہ صحیح نہیں ہے. جس آقا نے تم کو آزاد کیا اسی آقا کے خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق دوستی قائم رہے گی, دوسرے کسی خاندان کے ساتھ تم تعلق دوستی قائم نہیں کر سکتے. ہاں اگر قائم کرنا ہے تو آزاد کرنے والے آقا سے اجازت لینی پڑے گی کہ آپ مجھے اجازت دے دو, اب میں فلاں خاندان سے اپنا تعلق قائم کر لوں, ان سے میں موالات قائم کر لوں. آزاد کرنے والے آقا کی اجازت کے بغیر دوسرے خاندان کی طرف اپنی نسبت کرنا, اپنا تعلق قائم کرنا, یہ صحیح نہیں ہے. ایسا غلام ملعون ہے, ملعون. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر آقا کی آقا کے خاندان کی اجازت کے بغیر آزاد کرنے والے آقا یا آزاد کرنے والے آقا کے خاندان کی پرمیشن کے بغیر اگر وہ غلام دوسرے خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے گا, ان کے ساتھ دوستی قائم کرے گا, ان کی طرف اپنی نسبت کرے گا, تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس غلام پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت, لا یقبل منہ صرف ولا عدل. اب ایسا کیوں اتنا سخت معاملہ, وہ بھی سمجھو اس کی گہرائی میں جا کر کے. وہ زمانہ جنگوں کا زمانہ تھا, لڑائیاں بہت ہوتی تھیں, قبائلی نظام تھا اس زمانے کے اندر, قبیلے قبیلے والے ایک, دوسرا قبیلہ الگ, قبیلوں کی آپس میں جنگیں بھی بہت چلتی تھیں, قبائلی نظام تھا اس زمانے میں بکثرت. اس لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میرے خاندان کے افراد زیادہ ہو, کہ میرے خاندان میں اگر افراد زیادہ ہوں گے تو طاقت زیادہ ہوگی, ہمارے خاندان کی پوزیشن مضبوط ہوگی. اسی لیے ہر آقا یہ چاہتا تھا کہ میرا غلام آزاد ہونے کے بعد بھی میرے ہی قبیلے سے منسلک رہے, تاکہ میرے خاندان کی طاقت بڑی ہوئی رہے. اگر یہ غلام کو میں آزاد کروں اور وہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جا کے ملحق ہو جاوے تو دوسرے قبیلے کی طاقت بڑھ جائے گی, دوسرے قبیلے کے افراد بڑھ جائیں گے, دوسرے قبیلے کی قوت بڑھ جائے گی. اسی لیے آزاد کرنے والے آقا کی چاہت یہی رہتی تھی کہ میرا غلام میرے خاندان سے ہی جڑا ہوا رہے, تاکہ میرے خاندان کی طاقت زیادہ, افراد کی قوت زیادہ, پوزیشن زیادہ, تاکہ جنگوں میں ہم کو مدد ملے, لڑائیوں میں ہماری قوت طاقت مضبوط رہے, یہ چاہت ہوتی تھی. اب دیکھیے سوچنے کی بات کہ اس زمانے کے اندر لوگ خاندان کو بڑا کرنے کی فکر رکھتے تھے اور اب لوگ خاندان چھوٹا کرنے کی فکر رکھتے ہیں. فیملی پلاننگ کرو, خاندان چھوٹا کرو. ہم دو ہمارے دو پہلے تھا, اب تو آ گیا ہم دو ہمارا ایک, خاندان چھوٹا کرو. کیسا عکس زمانہ آ گیا دنیا کے اندر. تو یہ بات کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے. جی دوسرا ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم فرما رہے ہیں مدینۃ المنورہ کے فضائل کے بیان میں. دوسری بات عنوان میں کیا لائے, وَأَنَّهَا تَنْفِ النَّاسَ. ایک قرات ہے تَنْفِ النَّاسَ, کیا معنی؟ وہ لوگ شریر لوگوں کو دور کر دیتا ہے. مدینہ شریر لوگوں کو دور کر دیتا ہے, یعنی ایسے حالات مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں کہ شریر اور فتین لوگ خود بخود دور چلے جاتے ہیں. دوسری قرات ہے یہاں کاف کے ساتھ تنقن ناس, تو اس صورت میں معنی کیا کریں گے؟ مدینہ لوگوں کی چھٹائی کر دیتا ہے, چھٹائی چھانٹنے کا کام کر دیتا ہے. جیسے کہ ہم گلے میں سے اچھا کمزور چھانٹ لیتے ہیں, اس طرح مدینہ بھی لوگوں کی چھٹائی کر دیتا ہے. اچھے مخلص لوگ وہاں رہیں گے اور بدماش قسم کے لوگ مدینہ سے دور کر دیے جائیں گے, بگا دیے جائیں گے. جاؤ.